آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله روم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دو، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دو، میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دو. میں قاصد حق نواز ہوں، میں برادر ایثار ہوں، شیعہ کافر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دو. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا تھا جلا رہے گا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسو ہم نے، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بوجھ غم کے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. شیعت کے کفر پہ واضح فتوے سرے دار کھڑکے لگائے ہوئے ہیں. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگو، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سیرت اصحاب رسول کے عنوان سے معنون آج کی عظیم الشان کانفرنس نہایت جوش و جذبہ کے ساتھ تمام تر رکاوٹوں کو طے کرنے کے بعد اپنوں کی بے وفائی، حکمرانوں کی بے اعتنائی کے باوجود اللہ کے گھر میں شاندار طریقے سے منعقد ہو رہی ہے۔ مجھے آ کر یہ اس بات کا علم ہوا کہ اس کانفرنس کی باضابطہ اجازت لی جا چکی تھی۔ اجازت دینے کے بعد، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینہ میں اسلامی مذہبی تبلیغی جلسہ اور کانفرنس کے لیے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سپاہ صحابہ کا جو مذہب ہے، مذہب سے مراد ہے انداز، ہمیں تو ہمارے پیر و مرشد قائد محترم مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی صحابہ کے نام پہ جلسہ کرو تو حکمرانوں کے دروازوں پر ٹکرے مت مارنا، اجازت کی بھیکے مت مانگو، کہو کہ جلسہ کرنا ہے اور پھر کر دکھاؤ، جو ہو ہر سے باد آباد، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک طرف سے دو دو ماہ کی پابندیوں کا جو محرم کے آنے پر سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ربیع الاول کے چاند کے دیکھنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر شخص سیرت اصحاب رسول، سیرت پیغمبر اسلام اور دیگر عنوانات پر گفتگو کرنے کا آزادانہ حق رکھتا ہے، بلکہ میں یہ بات آج کے حالات کے مطابق کہہ گیا ہوں، ورنہ کسی کی جرت کیا ہے اور کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ محرم میں بھی ہمارے اوپر پابندی لگائے اور ہمیں کہے کہ آپ اس مہینے میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے، ہم کوئی تمہاری رعایا تو نہیں ہے، یہ مذہب تمہارے بابا کی جاگیر تو نہیں ہے کہ جب تم چاہو بیان کرنے دو، جب چاہو ہمیں بیان نہ کرنے دو، جب ہمیں موقع ملے گا، جب ہمیں وقت اور حالات ہمارا ساتھ دیں، چاہے محرم ہو چاہے ربیع الاول ہو، ہم نے اپنی بات کرنی ہے اور ڈنکے کی چوٹ سے کرنی ہے۔ محرم کے مہینے میں تمہیں بخار آئے یا نہ آئے، محرم کے مہینہ تمہاری نظر میں قیامت کی گھڑیوں کے مطابق سخت کیوں نہ ہو، ہم نے آوازہ حق اس وقت بھی بلند کیا تھا اور آج بھی کریں گے، لیکن خوشاب کے اندر اجازت دے کے اجازت کینسل کرنا، یہ ریت میں نے پہلی دفعہ سنی۔ اجازت دے دی، پھر اجازت کینسل ہو گئی۔ جب اجازت دی تھی اس وقت جناب والا کی عقل کہاں گھوم رہی تھی؟ اگر اس وقت عقل ٹھکانے تھی تو اب کہاں گھوم رہی ہے؟ یا اس وقت ٹھکانے نہیں تھی یا اب ٹھکانے نہیں؟ میرے بھائیو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی در حقیقت سیرت پیغمبر اسلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے جب کوئی محقق، کوئی مفکر، کوئی مورخ، کوئی خطیب آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا چاہے گا تو اسے صحابہ کرام کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی، اسے جا کر صدیق و فاروق کے دروازے پہ پوچھنا پڑے گا کہ تم بتلاؤ اللہ کے رسول کیسے تھے، اسے ان لوگوں سے ضرور سوال کرنا پڑے گا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا تھا. اب یہ کہا جائے کہ صحابہ کو چھوڑ دو اور نبی کی سیرت بیان کرو تو بغیر صحابہ کے نبی کی سیرت بیان ہو ہی نہیں سکتی. اور صحابہ کرام شمع نبوت کی کرنیں ہیں. آپ صدیق کی صداقت کو بیان کرتے جائیں، دو گھنٹے بیت جائیں صدیق کی صداقت پر اور پوری دو گھنٹے کی تقریر میں آپ صرف حضرت صدیق اکبر کی زندگی پہ روشنی ڈالیں تو آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے سیرت النبی کا کوئی عنوان بیان نہیں کیا. یہ ساری صداقت، دیانت، شرافت تو وہیں سے ملی ہے، یہ کرنیں تو وہیں سے پھوٹی تھی، یہ چشمہ تو وہیں سے ابلا تھا، یہ فیض تو وہیں سے آیا تھا. میں جس کسی صحابی کی بھی سیرت بیان کروں گا اس کے جس کردار کو، اس کے زندگی کے جس واقعے کو، جس عنوان کو عرض کروں گا وہ واقعہ، وہ کردار در حقیقت پیغمبر کی زندگی کا پرتو ہے، وہ حضور ہی کا فیض ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر پیغمبر کی صداقت دیکھنی ہو تو صدیق میں دیکھ لو، پیغمبر کی عدالت دیکھنی ہو تو فاروق میں دیکھ لو، پیغمبر کا حیا دیکھنا ہو تو عثمان میں دیکھ لو، پیغمبر کی شجاعت دیکھنی ہو تو علی میں دیکھ لو، پیغمبر کا تدبر دیکھنا ہو تو معاویہ میں دیکھ لو، پیغمبر کا شوق شہادت دیکھنا ہو تو حسین میں دیکھ لو. معاویہ کی سیاست کو ایک طرف کرو، حسین کی شہادت کو ایک طرف کرو، علی کی شجاعت، عثمان کے حیا، فاروق کی شجاعت، فاروق اعظم کی عدالت، حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو یکجا کرو. یہ صداقت، عدالت، حیا، شجاعت، شہادت، تدبر جب مل جائیں گے تو نام محمد بن جائے گا. میرے بھائیوں، اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے دروازہ کھولا، دن کا وقت ہے، روشنی آ گئی، دوسرا دروازہ کھولا، روشنی آ گئی، یہ کہتا ہے میرے گھر میں روشنی آ گئی، وہ کہتا ہے میرے گھر میں روشنی آ گئی، وہ کہتا ہے میرے گھر میں روشنی آئی، یہ کہتا ہے یہ روشنی میری ہے، وہ کہتا ہے یہ روشنی میری ہے. آپ ان سب روشنیوں کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ آئی کہاں سے، تو ساری روشنیاں جمع کر کے جائیں گے سورج تک تو کیا کہیں گے، یہ روشنی میرے گھر کی نہیں بلکہ سورج کی روشنی ہے. اگر آپ صحابہ کے کردار کو بیان کریں گے، خالد بن ولید کی شجاعت کو بیان کریں گے اور صحابہ کی تدبیر و سیاست کو بیان کریں گے، کس کی تجارت، معیشت، کردار و اخلاق کو بیان کریں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کرو، بات نبوت پہ پہنچے گی. تو صحابہ کی سیرت در حقیقت پیغمبر کی سیرت ہے. صحابہ ہیں تو پیغمبر اسلام ہیں، اور صحابہ نہیں ہیں تو پیغمبر کی کسی سیرت کا عملی نمونہ آپ پیش بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، سیرت اصحاب رسول کے عنوان سے آج کی عظیم الشان کانفرنس اور یہاں پر آئے ہوئے لوگ، ان کی میری طرف اٹھتی ہوئی نظریں، मुझसे ये सवाल करती हैं, जहां तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आज बयान करूं कि जिस शख्स के दिल में अस्हाबे रसूल की मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में सहाबा की अकीदत नहीं है, जिसके दिल में सहाबा की उल्फत नहीं है, उसे फिका क्या कहती है, उसे हदीस क्या कहती है, उसे कुरान क्या कहता है। सीरत अस्हाबे रसूल के उनवान से मुअन्वन आज के इस जलसे में मैं इसी एक उनवान को बयान करूंगा कि जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं है, दीन में उसका क्या हिस्सा है। और मेरे भाइयों, ये भी हैरत की बात है, आज हम सहाबा के दुश्मन के चेहरे से नकाब उठाएं, आज हम सहाबा के दुश्मन का ताकुब करें, आज हम सहाबा के दुश्मन का नोटिस लें, तो इंतजामिया नाराज हो जाती है और कहा जाता है कि तुम इन पे कुफर का फतवा ना लगाओ। इंतजामिया के लोगों, हम शिया को काफर कहते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है, शिया पैगंबर के सहाबा को गाली देता है तो हमें तकलीफ होती है। तुम शिया को काफर नहीं कहने देते तो फिर सुनो, हम सहाबा को भी काफर नहीं कहने देते। और जो गिरोह अस्हाबे रसूल पे कुफ्र के फतवे लगाएगा, उस गिरोह पे कुफ्र का फतवा, इर्तदाद का फतवा, जिंदका का फतवा मैं नहीं लगाता हूं, बल्कि 14 सदियां कबल अल्लाह के रसूल लगा चुके हैं। मेरे भाइयों, आज अस्हाबे रसूल से उम्मत का एतमाद हटाने के लिए, आज अस्हाबे रसूल को माज़ अल्लाह मुनाफिक मुर्तद साबित करने के लिए ईरान की बरसरे इक्तदार मौजूदा हुकूमत के इनकलाब के बाद उसकी सरपरस्ती में पूरी दुनिया में इस तेजी के साथ काम शुरू है। सहाबे किराम को बदनाम करने का मिशन अस्हाबे रसूल से उम्मत का एतमाद खत्म करने का प्रोग्राम इस तेजी से जारी हो चुका है कि खुमैनी जब से ईरान में बरसर इक्तदार आया, आज उसको करीबन 11-12 साल का अरसा गुजर रहा है। इस 12 साल के अरसे में सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान से पैगंबर इस्लाम के सहाबा के खिलाफ 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 40-50 नहीं, बल्कि 400 किताबें शाये होकर आज मार्केटों पर, आज दुकानों बुक स्टालों पर आम फरोख्त हो रही हैं, जिस किताब का एक एक सफा अस्हाबे रसूल के बारे में तौहीन आमेज जुमलों और पैगंबर के सहाबा की माओ बहनों को गालियों से भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, आज मुल्क में 400 के करीब वो किताब के जिसमें से हर किताब कम अज कम 1000 से लेकर 4000 की तादाद में शाये होती है, इस तरह आप महदूद तरीके से, मुहतात तरीके से अगर हिसाब लगाएं तो आज पाकिस्तान में 10 लाख किताब शाये हो चुकी है, शाये होकर बुक स्टालों की जीनत बनी हुई है। किताबों के टाइटल इस कदर खूबसूरत, किताबों की इनाम इस कदर आला कि जो शख्स वो टाइटल देखे, जो शख्स किताब का वो नाम पढ़े और किताब की कीमत इतनी कम कि फौरन आदमी का खरीदने को जी चाहे। मिसाल के तौर पर ये किताब मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो किताब कराची से शाये हुई है, किताब का आप टाइटल देखें तो किस कदर खुशनुमा है कि टाइटल के ऊपर रोज़ा रसूल बना हुआ है। किताब का नाम पढ़ें तो नाम भी अजीब नाम कि अस्हाबे रसूल की कहानी कुरान और हदीस की जुबानी।
کہ ہم صحابہ کی کہانی کو قرآن کے ذریعے بیان کریں گے، ہم صحابہ کی کہانی کو حدیث کے ذریعے بیان کریں گے۔ ٹائٹل اتنا اعلی، نام اتنا خوبصورت، قیمت صرف 10 روپے، جب اتنے اعلی ٹائٹل کی کتاب بک اسٹال پہ 10 روپے میں مل رہی ہو، جس کے ٹائٹل پہ روضہ رسول ہو، جس کتاب کا نام یہ ہو کہ صحابہ کی کہانی قرآن اور حدیث کی زبانی، نام یہ بتلاتا ہے کہ اس کتاب میں صحابہ کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی گئی ہوں گی، نام یہ بتلاتا ہے کہ اس کتاب میں صحابہ کی عزت کو بیان کرنے کے لیے حدیثیں جمع کی گئی ہوں گی۔ آدمی یہ سوچ کر کہ چلو ایک کتاب کا مجموعہ، وہ بھی خوبصورت کتاب کی صورت میں، 10 روپے میں مجھے مل رہا ہے، جس کے ذریعے سے میں اصحاب رسول کی عظمت کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھ سکوں گا۔ عام سادہ مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان، ہر آدمی 10 روپے میں اس کتاب کو اٹھا کر گھر میں لے جاتا ہے۔ گھر میں لے جا کر جب وہ اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کتاب کے صفحہ 5 پر سب سے پہلے یہ سرخی لگاتا ہے، اصحاب النار کے جہنمی صحابہ، یہ سرخی لگائے گا۔ اس کے بعد اس نے اس کے تحت یہ ٹائٹل لگا کر قرآن کی 20 آیتیں نقل کی۔ 20 آیتوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد صحابہ ایسے بھی ہیں جو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اصحاب الجنہ کے جنتی صحابہ، اس کے تحت اس نے 14 قرآن پاک کی آیتیں بیان کی جس میں کہتا ہے کہ کچھ صحابہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ احادیث کو بیان کرتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ جہنم میں بھی جائیں گے، کچھ جنت میں بھی جائیں گے۔ پھر آگے چل کر یہ شخص اپنی اسی کتاب میں یہاں تک اس کتاب میں سرخیاں لگاتا ہے کہ اس میں لکھتا ہے بعض صحابہ نے خدا اور رسول کے حکم سے سرکشی کی اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کی، یہ سرخیاں لگاتا ہے۔ پھر آگے سرخی لگاتے صحابہ کرام کی شراب نوشی کہ پیغمبر کے صحابہ شراب کے حرام ہونے کے بعد بھی شراب پیا کرتے تھے۔ اندر لکھتا ہے کہ صحابہ کی کہانی کو قرآن اور حدیث سے بیان کروں گا۔ سرخیاں لگائیں کہ صحابہ شراب پیتے تھے، سرخیاں لگائیں کہ صحابہ جہنمی ہیں، سرخیاں لگائیں کہ صحابہ پیغمبر کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، اس نے صفحہ 57 کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی موٹے جلی قلم سے لکھا۔ لکھنے کے بعد تعارف کراتا ہے اور نیچے ایک کہانی، ایک داستان، ایک افسانہ تحریر کرتا ہے۔ اس افسانے کے الفاظ، اس افسانے کی عبارت، اس افسانے کی پوری عبارت اس قدر شرمناک، اس قدر غلیظ، اس قدر گندی عبارت پر مشتمل ہے کہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر اس کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ میرا چیلنج ہے کوئی شخص اس غلیظ افسانے کی اس عبارت کو تنہائی میں بیٹھ کر بھی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، ٹائٹل کتنا خوبصورت کہ روضہ رسول ہے، ٹائٹل کتنا خوبصورت کہ 7 رنگوں میں شائع کیا گیا، اور ٹائٹل کے اوپر نام کتنا اعلی کہ صحابہ کی کہانی قرآن اور حدیث کی زبانی۔ پھر کچھ سرخیاں میں نے آپ کے سامنے عرض کی جس کے ذریعے سے اس نے صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب حضرت عمر کے بارے میں ایک داستان لکھی، اس داستان کو آپ کے سامنے میں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ مسجد کے تقدس و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج میرے ملک میں پیغمبر کی جماعت کس قدر لوارث، آج اصحاب رسول کس قدر مظلوم ہے، پیغمبر کی جماعت پر پاکستان کی دھرتی میں کس قدر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے صحابہ کو بدنام کرنے کی کتنی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان تمام تر بکواسات کے باوجود موجودہ حکومت، سابقہ حکومت، پاکستان کی سابقہ حکومتیں خاموش ہیں اور ان کے زبانوں پہ حرف مذمت تک نہیں آتا، وہ اس کفر کے خلاف نوٹس لینے کے لیے تیار تک نہیں ہوتی، وہ اس غلاظت کو اپنے ملک سے نکالنے کے لیے کھڑا ہونے کے واسطے تیار نہیں۔ اس میں لکھتا کیا ہے؟ کہتے جناب عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، ان کی ایک کنیز لونڈی تھی جس کا نام جہاد تھا، ایک غلام تھا۔ القصہ مختصر، کہتے حضرت عبد المطلب کے غلام نے اس زہاق نامی عورت سے منہ کالا کیا، اس سے بدکاری کی، تو پھر اس عورت نے اس زنا کو ایک بچے کی صورت میں جنم دیا، ایک حرامی بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے حضرت عبد المطلب سے ڈر کے کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، وہ مجھے سزا نہ دیں کہ تو نے اس بدکاری کا ارتکاب کیوں کیا، اس نے اپنے بچے کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس کو ایک قریش کا سردار اٹھا کر لے گیا، وہ بچہ جوان ہو گیا۔ حرامی بچہ، کوڑے کے ڈھیر سے اٹھنے والا بچہ جب جوان ہوا تو ایک روز یہ بچہ جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں اس کی ماں لیٹی ہوئی ہے، وہ بدکار عورت جس نے اس کو جنم دیا تھا وہ جنگل میں لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بچے نے آؤ دیکھا نہ تو اس حرامی نے فوراً اپنی ماں کے ساتھ مکالا کر لیا۔ میرے بھائیو، ابھی آپ پوری بات کو سنیں، عبارت اس قدر شرمناک کہ میں اسے بیان نہیں کرتا، میں نہایت مہذب الفاظ میں، نہایت سستہ انداز میں، نہایت مسجد کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے کہ پھر اس عورت نے اپنے سکے بیٹے سے منہ کالا کرنے کے بعد اس زنا اور بدکاری کو ایک لڑکی کی صورت میں جنم دیا، ایک حرامی لڑکی پیدا ہو گئی، یہ حرامی لڑکی بھی ڈھیر پہ پھینک دی گئی، یہ بھی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا لی گئی، اسے بھی پرورش کیا گیا۔ جب یہ لڑکی جوان ہو گئی تو وہ حرامی بچہ جو خود حرام کی پیداوار ہے، جو اپنی سکی ماں سے منہ کالا کر چکا ہے، اس حرامی نے اس لڑکی سے جو اس کی بیٹی بھی لگتی ہے اور اس کی بہن بھی لگتی ہے، کیونکہ اس کی اور اس کی ماں ایک ہے، تو اس حرامی نے اپنی سکی بہن کے ساتھ یا یہ کہیے اپنی سکی بیٹی کے ساتھ مکالا کیا۔ اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ کون ہے؟ جس کی ماں زانیہ ہے، جس کی دادی فاحشہ ہے، جس کا باپ حرامی ہے، جس کا دادا زانی ہے، یہ بچہ جس اس کے باپ دادا، جس کی ماں نانی دادی، یہ سارے کے سارے بدکار ہیں، سارے کے سارے زانی ہیں، سارے کے سارے گندے قسم کے لوگ ہیں۔ کہتے اس بچے کا نام حضرت عمر ہے۔ میرے بھائیو ایک عام فرد کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالے، تمہاری بےعزتی کرے، تمہاری توہین کرے، تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرو، حد کے عزت کا دعویٰ تم دائر کرو، جس نے تمہاری عزت کو، تمہاری شہرت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو سزا عدالت دیتی ہے۔ سنیو، آج پاکستان کے بچے بچے کے لیے، آج پاکستان کے سید سے لے کر چوڑے کے لیے، آج پاکستان کے کمینے سے کمینے انسان کے لیے عدالت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قانون کا تحفظ موجود ہے. آج اگر عدالت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تو وہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے نہیں کھلتا ہے. مجھے بتلاؤ، یہ عدالت کا دروازہ کون کھلوائے گا؟ پیغمبر کے صحابہ کی عزت کی جنگ کون لڑے گا؟ پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے لیے جان کار قربان کرے گا؟ صحابہ یہ فیصلہ کر چکی ہے، کوئی دولت کے لیے جان دے اس کی مرضی ہے، کوئی عورت کے لیے جان دے اس کی مرضی ہے، کوئی سیاست کے لیے جان دے اس کی مرضی ہے، کوئی شہرت کے لیے جان دے اس کی مرضی ہے. تم دولت شہرت سیاست کے لیے جان دیتے ہو، ہم صحابہ کے لیے جان دیتے ہیں. صحابہ کے لیے جان نہیں، 100 جان قربان کرنا ہم شہادت سمجھتے ہیں، شہادت سے بڑھ کر سعادت سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں،
جیے ہم بھائی کس کے؟ ہم بھائی کس کے؟ ہم بیٹے کس کے؟ دیوانے کس کے؟ دیوانے کس کے؟ بیٹے کس کے؟ دیوانے کس کے؟ دیوانے کس کے؟
میرے بھائیوں، یہ وہ جماعت جس کی عزت، جس کا ناموس آج ہمارے ملک میں محفوظ نہیں، یہ وہ جماعت ہے جسے پیغمبر نے نام لے کے جنتی کہا تھا، یہ وہ جماعت ہے جس کی قربانیوں کی بدولت آج میں اور آپ زندہ ہے. جاؤ گھانا کی اس بستی میں، جاؤ اس علاقے میں جہاں زمین کی سرحد ختم ہوتی ہے. آج بھی نائجیریا سے آگے گھانا ہے جو دنیا میں جنوبی طرف سب سے آخری حصہ ہے. آج وہ پتھر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ آج بھی بول بول کے دنیا کو بتلاتے ہیں جہاں پیغمبر اسلام کے صحابہ کے ایک شاہ سوار نے، جرنیل نے اپنے گھوڑے کے قدم سمندر میں ڈال کے کہا تھا. پروردگار عالم دنیا کہتی ہے کہ زمین ختم ہو چکی ہے، اس سمندر سے آگے کوئی زمین نہیں ہے. میرے پروردگار تو گواہ ہو جا، ہم نے تیرے پیغمبر کے پیغام کو دنیا تک پھیلا دیا ہے. اگر آج مجھے پتا چل جائے کہ اس سے آگے بھی کوئی زمین ہے، اس سے آگے بھی کوئی انسان ہے، میں سمندر میں گھوڑے دڑا ڈالوں، اس وقت چین سے نہ بیٹھوں جب تک تیرے دین کا پیغام نہ پہنچا دوں. میرے بھائیوں، وہ جماعت وہ جماعت جو تجھے اور مجھے مسلمان بنانے کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کے نکل گئی، وہ جماعت جو تیرے اور میرے تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے تب سے انگاروں پہ ریس گئی، تختار پہ چڑھ گئی، تیر کے کھولتے گراہ میں کود گئی، جس جماعت نے اپنا تن من دھن قربان کر کے تجھے مجھے مسلمان بنایا ہے، اور آج اس جماعت کی عزت پہ حملہ ہو، تو چین کی نیند کیسے سوتے؟ حق نواز کا سبق اس قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک ہے کہ نوجوانوں، جن نے تمہیں اور ہمیں مسلمان بنانے کے لیے چین عزت کے لیے ہے، آج آپ کی سب کے لیے جان قربان کر دو کہ دونوں جان کی کامیابی اسی میں موجود
ہے.
میرے بھائیوں، صحابہ کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں رب کہتے ہیں اولئک الذین نمتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، یہ وہ جماعت ہے جس کے دلوں کا امتحان کسی انسان نے نہیں کسی فرشتے نے نہیں بلکہ ان کے دلوں کا امتحان خود پروردگار عالم نے لیا ہے. میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا کہ کہیں کوئی دنیا داری، کہیں کوئی شہرت، کہیں کوئی اقتدار، کوئی لالچ کا جذبہ پیغمبر کے شاگردوں کے دلوں میں پنہا اور پوشیدہ تو نہیں ہے. پروردگار عالم پھر بتلاؤ کہ رزلٹ کیا نکلا، تو نے امتحان لے کے نتیجہ کیا دیا ہے؟ پروردگار عالم اعلان کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. میں رب اعلان کرتا ہوں پیغمبر کی ساری جماعت مومن حق ہے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پا جانے والے ہیں. سنیو، جس جماعت کے دل کا امتحان رب لے چکا ہو، جس جماعت کو جنتی پروردگار عالم کہے، جس جماعت کو کامیاب رب کہہ چکا ہو، آج اس کے بارے میں ایران کا خمینی یہ کہے کہ پیغمبر کے صحابہ اقتدار دولت کے حصول کے لیے پیغمبر کے ساتھ ملے تھے، ان کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں تھا. مجھے بتلاؤ، میں رب کی بات کو سچا مانوں یا خمینی کی بات کو سچا مانوں؟ اگر رب کی بات، ہاں ہاں، میرا ایمان ہے، میرا مذہب ہے، میرا عقیدہ ہے، بات رب کی سچی ہے، کون رب کا حق ہے؟ رب صحابہ کو مومن کہتا ہے، خمینی صحابہ کو کافر کہتا ہے. خمینی نے رب کی بات کو جھٹلایا ہے، خمینی نے قرآن کا انکار کیا ہے. جو رب کی بات کو جھٹلائے، جو قرآن کا انکار کر دے، مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کے کفر کا اعلان کروں. حکمرانوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، آج کا حکمران اپنی بات کی مخالفت نہیں سنتا ہے. آج کی انتظامیہ اپنے حکم کی مخالفت پہ صدا دیتی ہے. آج کا حکمران اپنے بڑھائے ہوئے قانون کا پاس کرتا ہے. آج حکمرانوں کے قانون کی مخالفت کرے تو جیل بھیجا جاتے. آج انتظامیہ کی بات نہ مانے، ہتھکڑی لگائی جاتی ہے اور تمہارے قانون کی کجیاں اڑائے تم جیل میں ڈالتے ہو. جو رب کے قانون کی کجیاں اڑائے، میں اسے کافر کیسے نہ کہوں؟ میں اسے مرتد کیسے نہ کہوں؟ مجھے جھنگوی کا وہ نعرہ یاد آتے کہ خمینی پہ دن میں ہزار مرتبہ لعنت کرنا، میرا ایمان ہے، دین ہے، خمینی مرتد، 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 دجال، 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 کذاب، کذاب، کذاب. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، تم بھول جاؤ کہ حق نواز کے بعد سیجت کے کفر کو کوئی نہیں للکارے گا. تم نے ایک حق نواز کو گولی کا نشانہ بنایا ہے. رب کی قسم، میں تو گلیوں میں حق نواز کو بولتے دیکھتا ہوں. رب کی قسم، میں تو شہروں میں حق نواز کی آواز کو دیکھتا ہوں. حق نواز چلا گیا ہے لیکن اپنی آواز چھوڑ گیا ہے. زمانہ بدل جائے گا، حق نواز کا پیغام نہیں مٹے گا. آج
انقلاب،
انقلاب،
انقلاب، انقلاب،
انقلاب،
انقلاب،
انقلاب،
پاکستان کے حکمرانوں، اگر تم نے حق نواز کو گولیاں اس لیے ماری کہ وہ تمہارے امام، تمہارے پیشوا، تمہارے پنڈت پادری خمینی کو کافر کہتے تھے، تو میں اعلان کرتا ہوں تم کتنی گولیاں لاؤ گے، تم کتنے حق نواز شہید کرو گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، حق نواز کے بیٹے ختم نہیں ہو
سکتے.
نواز شریف، تم خمینی کو کافر نہیں کہنے دیتے تو ہم عمر کو کافر نہیں کہنے دیتے. میاں اسحاق پاکستان کے گرو گنٹال، اگر تمہیں خمینی کی قبر پہ جا کے اسے چومنا آتا ہے تو مجھے صحابہ کی عظمت کا پرچم لے کے خمینی کی قبر پہ ٹھٹے مارنا آتا ہے. بھول جاؤ، بھول جاؤ کہ تم ظلم کے ذریعے سے، تم تشدد بربریت کے ذریعے سے خمینی کے تقدس کو ہم سے منوا لو گے. خدا کی قسم، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، حق نواز کا کوئی بیٹا خمینی کی عظمت نہیں مان سکتا. اس خمینی کی عزت ہم سے منوانا چاہتے ہو، تم اس خمینی کا دفاع چاہتے ہو، تم اس خمینی کی عزت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو جس خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں کہا کہ میں اس رب کو بھی رب نہیں مانتا ہوں جس رب نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت. میرے بھائیوں حکمرانوں، یہ خمینی کا بکواس، یہ خمینی کا قول اس کی کتاب میں نہ ہو، ہمیں گولی مار دو. اور اگر خمینی نے یہ بکواس کی ہے، صحابہ کو بدماش کہا ہے، اور کہا بھی کس کو جس کے عقد میں پیغمبر نے یکے بعد دیگر دو بیٹیاں دی، اور جس کو دیکھ کے کہا ایسا میں عثمان کا کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور عثمان سے تو فرشتے حیا کر گئے، عثمان سے رب کا پیغمبر حیا کرے. آج خمینی کو حیا نہیں ہے تو پھر مجھے بھی خمینی کا حیا نہیں ہے. نوجوانوں، خوشاب کے نوجوانوں، تم سوچتے ہوگے کہ اس پائے صحابہ کیا ہے. میں ایک بات میں بتاتا ہوں، سپاہِ صحابہ غیرت کا نام ہے، سپاہِ صحابہ غیرت کا نام ہے، جرأت کا نام ہے، حمیت کا نام ہے. سپاہِ صحابہ شیر کی وہ زندگی ہے جو گیدڑ کی سات سالہ زندگی سے ایک دن کو غنیمت سمجھتی ہے. ہم مسلمان آج، مجھے صدیق اکبر کا وہ جملہ یاد آتا ہے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، فتنے کھڑے ہو گئے، نبوت کے مدعی آ گئے، منافق ارتداد پہ آمادہ ہو گئے، مرتد کا فتنہ الگ ہے، مدعی نبوت کا فتنہ الگ ہے، اور ایک فتنہ وہ ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں لیکن وہ زکات دینے کا انکار کرتے ہیں. آپ اس کلمہ گو فتنہ سے جنگ نہ لڑیں کہ حالات کی نزاکت کا یہ تقاضا ہے. جب آپ سے یہ کہا گیا آپ نے فرمایا ایلقص الدین وانا حیون, پیغمبر کا دین کم کر دیا جائے, پیغمبر کے دین پیاس آ جائے, پیغمبر کے تو ہی دین کی توہین ہو, ابو بکر زندہ ہو. سنیو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہو صحابہ پہ حملے ہو, ہم زندہ ہو صحابہ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے, ہم زندہ ہو صحابہ کی ماں و بہنوں کو پھونکا جائے. ہماری زندگی کیا زندگی ہے؟ اس زندگی پہ لعنت ہے. اے زندگی تو صحابہ کے لیے ہے, نئی زندگی تو کچھ نہیں. ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جتنے روز زندہ رہنا ہے صحابہ کے لیے رہنا ہے. زندگی ہے تو صحابہ کے لیے ہے, اگر صحابہ کے لیے نہیں تو پھر موت بہتر ہے. میرے بھائیو, پیغمبر کی جماعت کیا قصور تھا صحابہ کا؟ صحابہ نے کون سا جرم کیا ہے جو تیرے ملک میں ان کی عزت محفوظ نہیں؟ مجھے بتلاؤ صدیق کا کیا قصور ہے؟ اور صدیق کا یہ قصور ہے کہ بیٹی پیغمبر کے حرم میں دی. اور صدیق کا یہ قصور ہے نبوت کو کندھے پہ اٹھایا اور 3 میل کا سفر کیا. صدیق کا یہ قصور ہے مال پیغمبر کے قدموں پہ نشاور کیا. اور صدیق نے تن من دھن قربان کر کے جو صدیق آدمی پیغمبر کے پہلو میں بستر لائے ہے, اور تیرے ملک میں اس صدیق کو شیطان سے بڑا کافر کہا جائے تو سنی تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو صدیق کے لیے قربان کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں آ صدیق کے لیے کٹ جاؤ, مر جاؤ, غار کے خون میں نہ آ جاؤ. سعادت اسی میں ہے, عبادت اسی کا نام ہے. آج یہ حکومت اس خمینی کا تقدس ہم سے منوانا چاہتی ہے. اس خمینی کو اسلام کا ہیرو ریڈیو ٹی وی اخبار سے کہلانا چاہتی ہے. اس خمینی کو اسلام کا نمبردار بنانا چاہتی ہے. جس خمینی کے انقلاب کے بعد ایران میں سب سے پہلی کتاب جو ایران کے خرچے پہ شائع ہوئی, جو ایران کی سرکاری دولت پہ 900 صفحے کی کتاب چھپنے کے بعد پوری دنیا میں تقسیم ہوئی, آپ کو اب بھی بک اسٹال سے باہر مل سکتی ہے. کتاب کا نام ہے حق الیقین. یہ وہ کتاب ہے جو ایران میں انقلاب کے بعد سب سے پہلے شائع کی گئی, سب سے پہلے شائع کی گئی. جو کتاب سب سے پہلے شائع کی گئی علامہ مجلسی کی کتاب حق الیقین ہے, جس میں مجلسی بھونکتا ہے, کہتا ہے کہ ہمارے امام سے ان کے شاگرد مفصل نے پوچھا. مفصل ازہاں حضرت پرسید, مفصل نے امام جعفر سے پوچھا مرا خبردار حال ابو بکر عمر, کہ امام علی مقام مجھے بتلاؤ کہ ابو بکر عمر کون تھے؟ تو کہتے امام نے جواب دیا ہر دو کافر بودن, ابو بکر عمر دونوں کافر تھے. آج تم اس خمینی کا تقدس ہم سے منوانا چاہتے ہو جس نے انقلاب کے بعد جو سب سے پہلے کتاب شائع کی. حق الیقین کا مصنف ایک واقعہ لکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت علی کوفہ سے باہر جا رہے تھے, شیطان کی علی سے ملاقات ہو گئی. حضرت علی نے شیطان کو دیکھ کر کہا کہ تجھ سے بڑا لانتی کائنات میں کوئی نہیں ہے, تجھ سے بڑا جہنمی رب نے کوئی پیدا نہیں کیا, تجھ سے بڑا جہنمی رب نے کوئی پیدا نہیں کیا. تو شیطان نے کہا کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہو گئی. حضرت علی نے کہا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا یہ غلط فہمی مجھے بھی ہو گئی تھی کہ شاید سب کی کائنات میں سب سے بڑا کافر اور لنتی ماں ہوں. میں نے اللہ سے ایک مرتبہ سوال کیا, پروردگار عالم میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کفر کر لیا ہے کہ مجھ سے بڑا کائنات میں لانتی تو نے پیدا کوئی نہیں کیا. تو اللہ نے کہا نہیں شیطان, میں نے تجھ سے بھی بڑے بڑے لانتی پیدا کیے ہیں. شیطان کہتا ہے کتاب میں کہانی نہ ہو, سنیو ہمیں گولی مار دو, کتاب میں یہ واقعہ یہ افسانہ نہ ہو, ہمیں کس گھر سے باہر مت نکلنے دو, تم خوشاب کے چوک میں ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہو, اور اگر یہ حوالہ ہو بگوش ہو سنو. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ جہنم میں جا کر دیکھ لو تجھ سے بڑا جہنمی کون ہے. کہتے ہیں میں جہنم میں گیا, داروغہ جہنم کو لے کر پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی وادی عبور کر گئے, جہنم کی نچلے طبقے میں گئے جہاں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا تھا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ دو شخص ہے جن کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے آگ جلا رہی ہے, ان کے گلوں میں زنجیر آگ کے ڈالے ہوئے ہیں, انہیں پھانسی پہ لٹکایا ہوا ہے, اوپر کھینچا جا رہا ہے. جب وہ جہنم کے کنارے پہ آتے ہیں تو فرشتے ان کے سروں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں, وہ ریزہ ریزہ ہو کے جہنم میں گر جاتے ہیں, پھر ان کا وجود جمع ہوتا ہے, پھر گلے میں پھانسی کا بندہ لٹکایا جاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے داروغہ جہنم سے کہا مجھے بتلا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تجھ سے بڑے کافر ہے, یہ تجھ سے بڑے لانتی ہے. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا یہ تجھ سے بڑے لانتی ابوبکر و عمر ہے. مسلمانوں, خوشاب کے نوجوانوں, مجھے بتلاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ شریعت نے تمام حدود و قیود کو پھیلان کر ابو بکر و عمر کے بارے میں وہ کچھ کہہ ڈالا ہے جو انسان کے عقل و دماغ میں بھی نہیں آ سکتا. شیطان سے بڑے کافر میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, سنیو میری اور آپ کی جوانی میں, ایران کی حکومت صحابہ کو شیطان سے بڑا کافر کہے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے, ہمیں مر جانا چاہیے. ہم صحابہ کے نام لیوا ہوں, ہم زندہ ہوں اور صحابہ کی توہین ہو, کیا ہماری زندگی ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا ہماری عقیدت ہے؟ کیا ہماری محبت ہے؟ اور لوگ قوم کے لیے مر جاتے ہیں, لوگ علاقے کے لیے مر جاتے ہیں, اور آج قوم مہاجر کے نام پہ مرتی ہے, پنجابی پٹھان پختون کے نام پہ مرتی ہے. سنیو صاحب, تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم مہاجر پختون سندھی کے نام پہ لڑو, تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں آؤ صحابہ کے لیے مرو, آؤ صحابہ میرے بھی ہیں, صحابہ تمہارے بھی ہیں. خوشاب کے حکمرانوں, خوشاب کے ریسی ایسی, خوشاب کی سپاہ, خوشاب کی حکومت, صحابہ میرے بھی ہیں, صحابہ تمہارے بھی ہیں. اگر صحابہ نہ ہوتے تمہارے آبا و اجداد بھی کافر ہوتے, میرے آبا و اجداد بھی کافر, جن کے صدقے سے تم مسلمان ہو، جن کے صدقے سے آج ہم مومن ہیں، جن کے طفیل سے ہمیں ایمان ملا، اور آج وہ کافر ہو گئے جو کفر از کعبہ برخیصت کجا مانت مسلمانی، اور اگر صحابہ کافر ہے تو اور میں مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر صحابہ ہی مسلمان نہیں ہمارا مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ ہم اور آپ تو مسلمان صحابہ کے صدقے سے ہیں، کہاں سے لائے ہو یہ نماز؟ نماز، روزہ، حج، زکات کو صرف دین کا محور سمجھنے والوں اور ہمارا ساتھ نہ دینے والے صوفیوں، مجھے بتلاؤ یہ نماز کہاں سے لائے؟ تم نے پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا؟ ان صوفیوں نے دیکھا؟ حضور کو زکات دیتے دیکھا؟ حج کرتے دیکھا؟ تمہیں کس نے بتلایا کہ میرے نبی نے ظہر کی چار رکعتیں پڑھی تھی؟ کس نے بتلایا؟ تمہیں کس نے بتلایا کہ حضور نے حج ایسے کیا تھا؟ یہ سب صحابہ نے بتلایا ہے، اور تم صحابہ کے لیے مرتے نہیں ہو، تم کہتے ہو نماز، روزہ، حج، زکات تین ہے، اگر صحابہ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں جو ملا ہے صحابہ کے صدقے سے، تم صحابہ کے صدقے نمازی ہو، حاجی ہو، روزے دار ہو، سب زندہ دار ہو، جب سب کچھ صحابہ کے صدقے ہو تو پھر تمہیں صحابہ کی عزت کے لیے مرنا ہوگا، جان تمہیں ویسے دینی ہوگی جیسے جان جنگی نے دی، جیسے کا میرے بھائیوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے صحابہ ہیں، لیکن پاکستان میں تو ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں جن کی عزت پیغمبر کی عزت ہے، پاکستان میں ان کے بارے میں بھی اس قدر غلیظ لٹریچر آ گیا، جنہیں قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے، بیوی مرد کا لباس ہوتی ہے، مرد عورت کا لباس ہوتا ہے، اس آیت کو سامنے رکھو، ایسا پیغمبر کا لباس ہے، حفصہ پیغمبر کا لباس ہے، سلمہ پیغمبر کا لباس ہے، اور تیرے ملک میں پیغمبر کے لباس کو بھی نہیں معاف کیا گیا،
اب تو ہوگا ایک ہی کام،
کم از کم
انتقام،
کم از کم
انتقام، انتقام،
انتقام،
انتقام،
ظالمو، کم از کم پیغمبر کے لباس کو تو معاف کرتے، پیغمبر کے بستر کو تو معاف کرتے، پیغمبر کے گھرانے پر تو بات نہ جاتی، سنیو، جب تمہارے ملک میں پیغمبر کے لباس، پیغمبر کے حرم، پیغمبر کی زوجہ طیبہ پہ تبرہ ہو رہا ہوگا، مجھے بتلاؤ پیغمبر کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اے کاش تمہیں یہ بات محسوس ہوتی کہ بعد از وصال پیغمبر کے سامنے جب یہ تبرہ پاکستان سے گزرتا ہوگا تو کیا پیغمبر کا دل نہ کہتا ہوگا خدایا پاکستان کی دھرتی پہ اور میرے حرم کا کوئی واپس نہیں ہے، پاکستان کی دھرتی پہ میری عزت کے لیے، میرے لباس کے لیے، میرے گھرانے کے لیے، پروردگار جس ایسا کا نکاح تو نے مجھ سے کیا تھا آج اس ایسا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، سنیو سپاہی صحابہ ایسا کے بیٹوں کا نام ہے، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہم یاد کر چکے ہیں، امی تیری عزت کے لیے، تیرے ناموس کے لیے، تیری جان کے لیے، تیری صداقت امانت دیانت کے لیے ہم کر جائیں گے، لیکن تیرے ناموس پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے، خوشاب کے، خوشاب کے، خوشاب کے حکمرانوں، ایسا میری بھی امی ہے، اور ایسا تمہاری بھی امی ہے. ماں کی عزت کا خیال کرو. رائے کیوں روکتے ہو اور ان بچوں کو کیوں مارتے ہو جو تمہاری ماں کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ سنیو کلے اچھا ہوں تو آپ وسال سے قبل کہا مسواک چاہیے. عائشہ نے منہ میں چبائی دھو کر دینا چاہیے. پیغمبر نے کہا عائشہ مت دھو جس پہ تیرا لعاب لگا ہے. پیغمبر وہی استعمال کرنا چاہتا ہے. مرتے وقت جس کا لعاب پیغمبر کے دان میں جائے اور تم آج اس کو کافرہ کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا آخری لقمہ کفر کی زبان سے آیا تھا. میرے بھائیوں مجھ میں کوئی شکت نہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں.